الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیجیے تو حضرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بزرگوں اور نوجوان عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہمیں نصیب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے مستفید ہونے میں ہماری مدد فرمائے. احباب کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے اور اسی خواہش کے پیش نظر ہر سال رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں زکوٰۃ کے بارے میں قرآن و سنت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے. اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں یہ کوشش کروں گا کہ بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں. زکوٰۃ مسلم معاشرے میں کفالت عامہ اور امداد باہمی کے نظام کی ایک منظم شکل ہے. یہ بخل سے انسانی مزاج کو نجات دلانے، مال کی حرص سے پاک کرنے اور سرمایہ یا دولت کی سرکولیشن کا ایک بڑا ذریعہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ زکوٰۃ اگر سلیقے سے دی جائے تو غربت سے نجات کے تناسب میں بہتری لانے کا یہ سالانہ ایک ایسا شیڈول ہے کہ جس کی برکت سے لوگ زکوٰۃ لینے والوں کے زمرے سے نکل کر زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. زکوٰۃ اللہ تعالی کے دیے ہوئے مال میں سے ادا کی جاتی ہے، حلال مال میں سے. اور مال کے حوالے سے پہلی رہنمائی جو قرآن کریم نے کی ہے وہ یہ کہ رزق اللہ کا عطیہ ہے، اور یہ تقسیم اور یہ سوچ یکدم سرمایہ دارانہ نظام سے اسلام کے نظام معیشت کو الگ کر دیتی. اسلام کے نظام معیشت میں قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ رزق اللہ کا عطیہ ہے. قرآن کریم میں پانچ جگہ ارشاد فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بہترین رزق دینے والا اور حقیقی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا معبود مانتے ہو وہ تمہارے ذرا برابر رزق کے بھی مالک نہیں ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق, اللہ سے رزق طلب کرو. وفی السماء رزقکم وما توعدون, اللہ کی قدرتوں میں اور قبضہ قدرت میں ہے تمہارا رزق اور وہ تمام چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ, آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے کہ یہ بالکل سچ ہے اور ایسے ہی سچ ہے. مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ, جیسے تم زبان سے الفاظ نکالتے ہو تو نکلے ہوئے الفاظ کا نکل جانا سچ ہے, ایسے ہی رازق اللہ کا ہونا یہ یقیناً سچ ہے. وہی رزق میں اتار چڑھاؤ لاتا ہے. نو جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, وہی ہے جو رزق کشادہ کرتا ہے اور رزق میں کمی بھی اس کے دست قدرت میں ہے. ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض, اگر رزق کے سارے دروازے کھول دے تو لوگ سرکشی پر اتر آئیں. ولکن ینزل بقدر ما یشاء, ایک خاص مقدار میں اللہ تعالی نازل کرتے ہیں. تیسری بات, اللہ تعالی نے انسانی زندگی کے نظام کو چلتا رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو دوسروں پر رزق میں برتری دی ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری عطا فرمائی ہے. یہ برتری ان کے مقبول ہونے کی علامت بھی نہیں ہے اور ان کے مردود ہونے کی نشانی بھی نہیں ہے. یہ مالی برتری نہ کسی کے مقبول ہونے کی نشانی ہے اور نہ کسی کے مردود ہونے کی نشانی ہے, بلکہ یہ ایک آزمائش ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فی, جن کو اے حبیب ہم نے دنیا میں شان و شوکت اور مال و متاع سے نوازا ہے, ان پر آپ نگاہ بھی نہ ڈالیں اس لیے کہ یہ جو کچھ انہیں ملا ہے. لنفتنہم فیہ, ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزما رہے ہیں. اس آزمائش میں سرخرو ہونے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جنہیں رزق زیادہ دیا انہیں ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا جن کے پاس وسائل رزق محدود ہیں. جنہیں رزق زیادہ دیا انہیں ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا جن کے پاس وسائل رزق محدود ہیں. فرمایا, قل, اے حبیب کہہ دیجئے, لعبادی, میرے بندوں سے کہہ دیجئے, قل لعبادی الذین آمنوا, ایمان والوں سے کہہ دیجئے, یقیم الصلاۃ, نماز کی پابندی کریں, وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ, اور وہ رزق جو ہم نے انہیں دیا ہے اسے چپکے چپکے یا کہیں بعض دفعہ اظہار کا موقع ہو تو اظہار, تاکہ اوروں کے لیے ترغیب کا باعث ہو تو اظہار کے ذریعے سے یا خاموشی سے ہماری راہ میں خرچ کریں, اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن پھر یہ کچھ نہیں کر سکے. آٹھ جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انفقو خرچ کرو, آٹھ جگہ حکم دیا, انفقو مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, من قبل ان یأتی احدکم الموت اس سے پہلے کہ موت آنے لگے, فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق تو پھر تم یہ کہو کہ پروردگار ذرا سی مہلت دے, اب میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اب تجھے مہلت نہیں ہے. مہلت جب تجھے میسر تھی تو اگر تو اپنے ہاتھ سے ایک روپیہ بھی خرچ کرتا, تیرے انتقال کے بعد تیرے ورثہ تیرے لیے 100 روپیہ بھی خرچ کریں, وہ ایک جو تیرے ہاتھ سے خرچ ہونا تھا وہ ان 100 روپے پر بھاری. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اپنی کمائی میں سے پاکیزہ مال خرچ کرو, ومما اخرجنا لکم من الارض زمین میں سے جو پیداوار ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کرو. اور ایک جگہ تو ارشاد فرمایا اور بہت خوبصورت بات کہی, اور اس جملے نے سرمایہ دارانہ نظام کو اسلامی نظام معیشت سے کس طرح سے الگ کیا ہے. فرمایا آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, دو ان مستحق لوگوں کو وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. من مال اللہ جو اللہ کا مال ہے, اللہ نے تمہیں دیا ہے, تم امین ہو ان پر خرچ کرو. انفق تم فقالے خرچ کر, اس کی طرف سے بھی تجھ پر خرچ ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں, ذرائع پیداوار میں ترقی اور مال و دولت کی فراوانی کے باوجود غربت و افلاس میں زیادتی ہو رہی ہے. پاکستان میں ایک بڑی آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے, فاقہ زدہ افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس کا سبب تقدیر کا فیصلہ نہیں, اس کا سبب تقدیر کا فیصلہ نہیں انسانوں کا وضع کردہ نظام معیشت ہے, جس میں ہر دولت مند یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مال و دولت کا کلی طور پر مالک و مختار ہے, کہ وہ جہاں سے چاہے کمائے اور جیسے چاہے خرچ کرے. میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ جیسے چاہو جیو کا نعرہ ہمارا نعرہ نہیں ہے, یہ وحی کے انکار پر مبنی تہذیب کا نعرہ ہے. یہ نعرہ سب سے پہلے قوم شعیب نے حضرت شعیب کے مقابلے میں لگایا تھا. یہ جیسے چاہو جیو ہمارا نعرہ نہیں, یہ انکار وحی پر مبنی تہذیب کا نعرہ ہے. ہمارا نعرہ تو یہ ہے جس کو حضور نے ان سوالوں میں دہرایا جو آخرت میں اللہ تعالی میدان حشر میں کریں گے, کہ بس من ای نقص وفی مالہ من ای نقص بہو وفی ما انفقہ, مال تو نے کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پر کیا تھا. یہ میرا اور آپ کا نعرہ ہے. اس نظام سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں دولت محدود ہاتھوں میں سمٹ گئی, جبکہ قرآن نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں ان میں یہ ہے کہ تمہارے مال میں اللہ کا, اللہ کے رسول کا, رشتہ داروں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا, مسافروں کا, اور دوسرے مقام پر ضرورت مند اپنی ضرورت کی خاطر مانگنے والوں کا, اور قرض سے اپنی گردنیں آزاد کرانے والوں کا حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے. آت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، بڑے میاں کو بٹھا دو، بیٹھ جاؤ بڑے میاں بیٹھ جاؤ. آت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، قرابت دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو حق دے، یہ آرڈر ہے، حکم ہے. اس حق کو ادا کرنے کے لیے، اب ذرا توجہ دیجیے، اس حق کو ادا کرنے سے مال سمٹ کر نہیں رہے گا بلکہ دولت کی گردش جاری رہے گی. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، جب اس نظام کو اپناؤ گے تو دولت صرف مالداروں کے ہاتھوں میں گھومنے والی نہیں رہے گی. میرے بزرگوں اور دوستو، جب غربت کا تناسب بہت بڑا ہوا تھا تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، ذرا میں اس پوری بات کو دہرا رہا ہوں، اللہ کا ارشاد بعد میں ہے، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ سارا خرچ کر دیں. کس قدر خرچ کریں، کس قدر خرچ کریں، جواب آیا قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ سب ان پر خرچ کرو جو ضرورت مند ہے. جن سے پھر جن پر خرچ کرنا ہے ان کے بارے میں بھی ایک ترتیب بتا دی، میں قرآنی آیات کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جن پر خرچ کرنا ہے ان کی بھی ایک ترتیب بتا دی، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں، کس قدر خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، ان کو بتائیے کہ جو مال تم خرچ کرو، فللوالدین، سب سے پہلے اپنی ذات کے بعد اپنے گھرانے میں والدین پر خرچ کرو، والاقربین، رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامہ، یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین وابن السبیل، مسکینوں اور مسافروں پر، ضرورت مند مسافروں پر خرچ کرو. انسانی معاشرے خصوصاً مسلم کمیونٹی میں موجود مفلس اور نادار افراد کی کفالت کا ایک عمدہ حل اسلامی نظام معیشت کا بنیادی ستون زکات ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، زکات بطور عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے. زکات بطور عبادت اللہ کا حق ہے، یہ ٹیکس نہیں عبادت ہے. ٹیکس انکم پر ہوتا ہے، زکات بچت پر ہوتی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹیکس انکم پر ہوتا ہے، زکات بچت پر ہوتی ہے. اگر ایک آدمی کی آمدن مثال کے طور پر سالانہ 6 لاکھ ہے اور خرچ بھی اس کا 6 لاکھ ہے، اس پر کوئی زکات نہیں. زکات عبادت ہے، بطور عبادت اللہ کا حق، اور کفالت عامہ کے نظام کی کڑی ہونے کی وجہ سے حقوق العباد میں سے. زکات ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. قرآن کریم میں 27 مقامات پر زکات اور نماز دونوں کا اللہ نے اکٹھے ذکر کیا ہے. 8 مقامات قرآن کریم میں ہیں جن میں کہا گیا اقیم الصلاۃ وآت الزکات، نماز پابندی سے پڑھو اور زکات دو. اور 1 مقام قرآن کریم میں ہے جن میں مالدار عورتوں سے کہا گیا اقمن الصلاۃ وآتین الزکات، تم بھی نماز پابندی سے پڑھو اور عورتوں تم بھی زکات دو. زکات کا حکم مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس کی فرضیت سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں رمضان کے روزے سے پہلے ہوئی، اور نصاب اور مستحقین زکات کا تعین یہ مدینہ منورہ میں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں ایک ہدایت دی. یہ ہدایت بہت غور طلب ہے. اپنے گورنر کو بھیج رہے ہیں اور اسے ہدایات جاری کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انک تأتی قوما اہل الکتاب, تم جا رہے ہو اہل کتاب, وہ کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں, اہل کتاب میں سے ہیں. فدعوہم فدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینی ہے کہ لا ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. فانہم اطاعوک لذلک, اگر وہ آپ کی اس بات کو مان لیں, فاعلمہم ان اللہ عز وجل قد افترض علیہم خمس صلوات فی کل یوم و لیلۃ, پھر انہیں یہ بتانا ہے کہ رات دن میں اللہ تعالیٰ نے تم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ اس بات کو مان لیں اور سمجھ جائیں تو فاعلمہم, پھر آپ ان کو بتائیں گے, انہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں ایک مقدار متعین ادا کرنا فرض کیا ہے. فوخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, جو ان کے مالداروں سے لے کر مسلم معاشرے کے ہی نادار اور غریب لوگوں میں تقسیم کی جائے گی. ایک روایت میں ہے, فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم زکاۃ تؤخذ من اموالہم وترد علی فقرائہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکات فرض کی ہے جو ان کے مالوں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکات کی فرضیت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سرکاری لیٹر بھیجا جس میں زکات کی فرضیت کا ذکر ان الفاظ میں کیا, ہذہ فریضۃ الصدقہ, یہ وہ فریضہ زکات ہے, التی فرضہا رسول اللہ علی المسلمین, جس کو اللہ کے رسول نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے, والتی امرہ اللہ امر اللہ بہا رسولہ, اور یہ وہ فریضہ ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. خطبہ حجت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں, وہاں آپ نے ارشاد فرمایا, آج میں درخواست کرتا ہوں اللہ ربکم, اللہ کے حبیب نے فرمایا خطبہ حجت الوداع میں, اس پروردگار کی ناراضی سے بچتے رہو جو تمہارا رب ہے. وصلوا خمسکم, پانچ نمازیں پڑھو. وصوموا شہرکم, رمضان کے مہینے کے روزے رکھو. وادوا زکات اموالکم, اپنے مالوں کی زکات دیتے رہو. واطیعوا ذا امرکم, اور اپنے امیر کی اطاعت کرو. فادخلوا جنت ربکم, یہ کام کرتے رہو گے تو رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. میرے بزرگوں اور دوستو, زکات حلال مال میں اضافے کا ذریعہ ہے. میں حلال مال کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حرام میں سے زکات نہیں دینی ہے, حرام سارے کا سارا ان کو لوٹانا ہے جن کا لوٹا گیا ہے, جن سے لوٹا ہے. حرام تو سارے کا سارا لوٹانا ہے, حرام میں سے زکات نہیں دینی. حرام سارے, حرام ملکیت میں ہے ہی نہیں. حرام جب اس فرد کی ملکیت میں ہی نہیں ہے تو وہ اس میں سے زکات کیا دے گا؟ حرام تو سارے کا سارا واپس کرنا ہے. زکات حلال مال میں اضافے کا ذریعہ. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا, ما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے جو تم زکات دیتے ہو, فاولئک هم المضعفون,
ان لوگوں نے حقیقی گر سمجھ لیا ہے اپنے رزق کو بڑھانے کا. اللہ اکبر. فاولئک هم المضعفون. حضرت ابو کبشہ انماری اس حدیث کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ, صدقہ کرنے سے بندے کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی, ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. خود اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ صدقات کو ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں. فرمایا جب بندہ اللہ تعالی کے اللہ کے نام پر اس کی خوشنودی کے لیے حلال مال میں سے ایک کھجور دیتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور پھر اس کو ایسے بڑھاتے ہیں جیسے تم اپنے جانوروں کے بچوں کو بڑھاتے ہو, ان کو کھلاتے پلاتے ہو. بڑھتے بڑھتے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو ایک پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. نام عمل میں کھجوروں کا پہاڑ ہے. زکات مال سے اس کے شر کو ختم کر دیتی ہے. مال ایک فتنہ ہے, زکات کی ادائیگی اس کے شر کو نکال دیتی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا من ادا زکات مالی ہی فقد ذهب عنه شره. جب حلال مال میں سے تم زکات نکال دیتے ہو تو مال کا جو ڈنک ہے اور شر ہے وہ نکل جاتا ہے. وہ مال پھر تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے, وہ مال پھر تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. مال کو مال وہ مال جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے تحت حاصل ہو اس کو اللہ نے قرآن کریم میں فضل کہا ہے, قرآن کریم میں خیر کہا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. اور وابتغوا من فضل اللہ, اس کو فضل کہا ہے, اس کو خیر کہا ہے. حضور نے فرمایا اذا ادیت زکات مالک, جب تو اپنے مال کی زکات دے دیتا ہے فقط اذهبت عنك شره, تو نے زکات ادا کر کے اس کے شر کو اپنے سے دور کر دیا ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, زکات مال کو پاکیزہ دولت بنا دیتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی الذین یکنزون الذهب والفضه, جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بنا بنا کے رکھتے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب علیم, انہیں کڑی سزا کی خبر سنا دیجیے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم, جب ان کے اس مال کو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اور اس سے ان کی پیشانیوں, ان کے پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنتم لانفسکم, یہ وہ کنز ہے جس کو تم نے اپنی جان کے لیے سمیٹ سمیٹ کے رکھا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ دہل گئے, گھبرا گئے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب تم زکات ادا کر دیتے ہو, جعلہ اللہ طہرا للاموال, تو یہ زکات کی ادائیگی تمہارے مالوں کو پاک کر دیتی ہے. ان اللہ لم يفرض الزکات الا ليطيب ما بقي من اموالكم, حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ نے جو تم پر زکات فرض کی ہے, زکات فرض کی ہی اس لیے ہے کہ باقی جو تمہارے مال ہیں ان کو تمہارے لیے پاکیزہ بنا دے, خیر بنا دے, فضل بنا دے. اور زکات کی ادائیگی کیا اعزاز ہے, میں کہتا ہوں کیا اعزاز ہے. ہر دفعہ میں یہ آیت آپ کو ضرور سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا خذ من اموالہم صدقتن, اے پیارے ان کے مالوں میں سے زکات وصول کیجئے. تو تحقیرہم وتزکیہم بہا, اور اس زکات کو لے کر ان کے مالوں کو پاک کر دیجئے اور ان کے باطن کا تزکیہ کر دیجئے. حرص اور حوث ان کے اندر سے نکال دیجئے مال کی. اور وصل علیہم, دنیا آپ پر درود بھیجتی ہے آپ زکات دینے والوں پر درود پڑھیے. چنانچہ جب حضور کے پاس ابی اوفا کے خاندان کے لوگ زکات لے کر آئے تو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے, اللہ کے حبیب نے یوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا, اللہم صلی علی آل ابی اوفا, اے اللہ دنیا کہتی ہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی آل ابی اوفا, اے اللہ آل ابی اوفا پر وہ خاص عنایات نازل فرما جو تو نے جن کا وعدہ اور جن کی تلقین اور جن کی تعلیم امت کو اور پوری انسانیت کو میرے بارے میں کی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. فتعطبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ, اور میں اس رحمت کو لکھ دیتا ہوں ان کے لیے جو مجھ سے ڈرتے ہوئے میری نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. زکات مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے. حضور نے فرمایا, حسنوا اموالکم بالزکات, لوگوں زکات دے کر اپنے مالوں کو محفوظ کرو, تمہارے مال قلا بند ہو جائیں گے اگر تم زکات دو گے. زکات فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. حضور نے فرمایا, فتنۃ الرجل فی اہلہ و ولدہ و جارہ, انسان کو کئی فتنے آتے ہیں زندگی میں, گھر والوں میں, اولاد کی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے, پڑوسیوں کی طرف سے. تو کب فروحا الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, خاندان, اولاد اور پڑوسیوں کی طرف سے آنے والے فتنے نماز زکات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. اموال ظاہرہ میں اسلامی حکومت کے سربراہ کو قانونی حق حاصل ہے کہ وہ زکات وصول کرے. حضور نے فرمایا تھا, من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها, جو حصول ثواب کی نیت سے زکات دے گا اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. ومن منعها, اور جو اس کو روک لے گا, فانا اخذوها, تو ہم پھر جبرن اس سے زکات وصول کریں گے. اسی ارشاد کی بنیاد پر زکات کی ادائیگی سے انکار کرنے والوں کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا, واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, اللہ کی قسم میں قتال کروں گا, جنگ لڑوں گا ان کے مقابلے میں کہ جو زکات اور نماز کے درمیان فرق کرتے ہیں. فان الزکاۃ حق المال, اس لیے کہ زکات مال کا حق ہے. واللہ لو منعونی عناقن, اگر بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی انہوں نے زکات کا اپنے پاس روکے رکھا جو حضور کے زمانے میں دیا کرتے تھے, کانو یؤدونہا الی رسول اللہ, حضور کے زمانے میں دیا کرتے تھے, لقاتلتہم علی منعہا, اس کے روکنے پر بھی میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. اور میرے بزرگوں اور دوستو, زکات نہ ادا کرنا بڑا خسارے کا کام ہے. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم, جو اللہ کے دیے ہوئے فضل اور مال میں سے بخل کرتے ہیں اور زکات نہیں دیتے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے, بل هو شر لهم, یہ ان کے لیے شر ہے, یہ نقصان دہ ہے, یہ ان کے لیے نقصان کی بات ہے. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة, جو انہوں نے بخل کیا تھا اور مال سمیٹا تھا وہ طوق بنا کر قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈال دیا جائے. اور حضور نے فرمایا, ما منع قوم الزکات, جب کوئی قوم حیثیت قوم زکات دینا روک دیتی ہے, الا ابتلاهم اللہ بالسنین, تو اللہ تعالیٰ انہیں بھوک اور قحط سالی ان پر مسلط کر دیتے. اور فرمایا, لم يمنعوا زکاة اموالهم الا منع القطر من السماء,
جب لوگ من حیث القوم زکات دینے کو روک دیتے ہیں تو پھر آسمان سے باران رحمت رک جایا کرتی ہے، بروقت بارشیں نہیں برسا کرتی، اور اگر زمین پر جب چوپائے نہ ہوتے تو ایک قطرہ پانی کا نہ برستا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ زکات دینے کا عہد کریں. زکات کسے کہتے ہیں؟ اب اختصار کے ساتھ ذرا ان باتوں پر توجہ دیجیے. زکات کے مستحق مسلمان کو زکات کے مال کا اس طرح سے مالک بنا دینا کہ زکات دینے والے کا اس مال سے ہر طرح کا فائدہ ختم ہو جائے اور وہ مال مکمل طور پر حقدار کے قبضے اور تصرف میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں زکات کی ادائیگی. زکات چار قسم کے مال پر فرض ہے. نمبر ایک، سونا چاندی کے زیورات. سونا چاندی ڈلیوں کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، وہ زیورات استعمال میں ہوں یا استعمال میں نہ ہوں، سونا چاندی جس صورت میں بھی ہوگا، برتنوں کی صورت میں، چمچ کی صورت میں، بٹن کی صورت میں، یا خواتین کے زیورات کی صورت میں استعمال میں ہو یا نہ ہو، سب پر زکات. دوسرے، نقد سرمایہ، ہاں وہ کسی بھی کرنسی میں ہو، ڈالر میں ہو، پاؤنڈ میں ہو، یورو میں ہو، روپے پیسے میں ہو، درہم دینار میں ہو. تیسرے، وہ سامان تجارت کہ جو تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہے، اور ایسی تجارت کے جس کے کرنے کی شرعاً اجازت ہے. نمبر چار، ایسے مویشی جو سال کا زیادہ وقت باہر چرتے ہیں، کھیتوں میں چرتے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی گھاس پر چرتے ہیں، سال کا زیادہ وقت جو باہر چرتے ہیں، ان مویشیوں پر. اور عشر زمین کی زکات ہے، زمین کی پیداوار، غلے، اناج یا پھل فروٹ وغیرہ پر. زکات کا نصاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے. آج کا اگر کوئی مستشرق یا دین بیزار یہ کہتا ہے کہ جناب زکات کے نصاب کا تعین ہم اپنی مرضی سے کریں گے، تو ہم اس کی بات کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ زکات کے نصاب کا تعین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آج کے زمانے میں دو قسم کی کرنسیاں تھیں، دینار اور درہم. دینار سونے کا اور درہم چاندی کا. حضور نے فرمایا، اذا كانت لك مئتا درہم وحال علیہ الحول ففیہا خمسة دراہم. 200 درہم چاندی یعنی 52.5 تولے چاندی ہو تو 200 درہم پہ 5 درہم یعنی 2.5%، اور دینار 20 دینار جو 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یعنی 612.35 گرام چاندی، اور 7.5 تولے سونا یعنی 87.480 گرام سونا. اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولے، صرف چاندی ہو تو 52.5 تولے. اگر ملا جلا ہو، اس مسئلے کو ذرا واضح طور پر سمجھیے، اگر ملا جلا ہو یعنی 1 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، یا چاندی نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے لیکن نقد سرمایہ بھی ہے، چاہے وہ 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اور یا مال تجارت ہے چاہے وہ کتنی مقدار کا ہی ہو، اگر سونا اور نقدی مل کر، یا سونا اور نقدی اور سامان تجارت مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن جائیں، اور یہ مال انسان کی بنیادی ضروریات سے زائد ہو، تو سال گزرنے پر اس پر زکات واجب ہو. اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اور میں درخواست کروں گا کہ اس کو غور سے سمجھیے. زکات کی ادائیگی کے لیے ایک اسلامی مہینہ اور اس کی کوئی ایک تاریخ لازماً متعین کر لیں، ایک اسلامی مہینہ اور اس کی کوئی ایک تاریخ لازماً مقرر کر لیں، متعین کر لیں، اور ہر سال اس مہینے کی اس تاریخ کو اپنا حساب لگا کر زکات دینا طے کریں۔ کچھ احباب کہتے ہیں کہ جی جون جون مال آتا جاتا ہے ہم ساتھ ساتھ زکات دیتے جاتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سال کا ایک اسلامی مہینہ اور اس مہینے کی ایک تاریخ متعین کریں، پھر اگلی بات سمجھیے، پھر ہر سال اس مہینے کی اس متعین تاریخ کو جس قدر سرمایہ، زیور، مال تجارت آپ کی ملکیت اور قبضے میں ہو، اس کا حساب لگا کر 2.5% زکات دیں گے۔ ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں، جب آدمی صاحب نصاب ہو جائے تو اس کے ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں، ایک دن پہلے آنے والا مال بھی زکات میں شامل ہو جائے گا، اور ایک دن پہلے اگر خرچ ہو گیا ہے، چاہے سارا سال کیوں نہ پڑا رہا ہو، وہ زکات میں شامل نہیں ہوگا۔ اب ذرا مسائل کا بھی کچھ ذکر کر دوں۔ وہ مشینری یا آلات جو چیزیں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، اس مشینری پر اور ان آلات پر، چاہے وہ کروڑوں روپے کے ہی کیوں نہ ہوں، ان پر زکات نہیں ہے۔ فیکٹری کی زمین، فیکٹری کی مشینری، فیکٹری میں موجود آلات، فیکٹری میں لگے ہوئے بجلی کے سسٹم جتنے بھی ہیں، یا کمپیوٹر یا دوسرے آلات جو استعمال میں آ رہے ہیں، ان پر زکات نہیں ہے۔ کاشتکاری کے لیے رکھی گئی زمین کی مالیت پر زکات نہیں ہے، اس سے حاصل ہونے والی فصل پر عشر ہوگا۔ بارانی زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار پر 10 من میں سے 1 من، اور نہری یا ٹیوب ویل سے سیراب ہونے والی زمین پر کھاد، پانی، ٹریکٹر، کٹائی دہائی کے اخراجات نکالے بغیر 20 من میں سے 1 من عشر دینا ہوگا۔ ہاں، ٹھیکے والی زمین میں سے پہلے ٹھیکہ الگ کر لیا جائے، پھر عشر دیں۔ بٹائی پر دی گئی زمین میں مالک زمین اپنے حصے کا عشر دے گا۔ اب توجہ دیجئے، کرائے پر دی گئی عمارت، پلازا، بلڈنگ، مکان، کرائے پر دی گئی گاڑیاں، کرائے پر دیے جانے والا کراکری کا سامان، تعمیراتی شٹرنگ وغیرہ کا سامان، دکان میں نصب شدہ فرنیچر، سامان آرائش، کمپیوٹر، اے سی وغیرہ، یا کرائے پر دیے جانے والے ملبوسات، کیونکہ آج کل اس کا بھی رواج شروع ہو گیا ہے، ملبوسات کی اصل مالیت پر زکات نہیں ہے، ان سے حاصل ہونے والا جو سرمایہ ہے، اگر آپ کی ضرورت پر خرچ ہو گیا تو آپ پر کوئی زکات نہیں، بچت پر زکات ہے، آمدن پر نہیں۔ اس سے حاصل ہونے والا سرمایہ اگر بچ جائے اور نصاب کی مقدار سے بچت زیادہ ہو جائے تو اس بچت پر زکات۔ میکے سے ملا ہوا جو زیور ہے، اس کی زکات عورت پر فرض ہے۔ سسرال کی طرف سے ملنے والا زیور اگر عورت کی ملکیت میں دے دیا گیا ہو تو یقیناً زکات عورت پر فرض ہوگی، ورنہ شوہر اس کا ذمہ دار ہے اور شوہر پر فرض ہے۔ وہ سامان جو بچی کی شادی میں دینے کے لیے خرید لیا گیا ہے، مثلاً فریج خرید لیا گیا ہے، بچی کو دینے کے لیے صاحب ثروت نے گاڑی خرید لی ہے، اے سی خرید لیا ہے، کپڑے، بستر، برتن وغیرہ خرید لیے ہیں، اس سامان پر زکات نہیں ہے۔ لیکن اگر زیور بنا کے رکھا ہے بچی کو شادی میں دینے کے لیے، تو اس پر زکات ادا کرنی فرض ہے۔ جو زمین بیچنے اور منافع حاصل کرنے کی نیت سے خریدی گئی ہے، جو زمین بیچنے اور منافع حاصل کرنے کی نیت سے خریدی گئی ہو, شروع میں نیت ہی یہ ہو, باقاعدہ نیت کی گئی ہو یا نیت ذہن میں ہو, وہ مال تجارت ہے. قبضہ ملنے کے بعد ہر سال اس زمین یا پلاٹ کی موجودہ بازاری قیمت کا, موجودہ جو اس وقت پریزنٹ اس کی ویلیو ہے, اس کا 2.5% زکات میں دینا فرض ہے. بیع مکمل ہونے سے پہلے, بیع مکمل ہونے سے پہلے اس پر آپ نے جتنی رقم دی ہوئی ہے اس رقم کی زکات, اگر آپ کا وہ مہینہ زکات کا آ گیا ہے تو آپ پر رقم کی زکات دینی فرض ہوگی, اس پلاٹ کی پوری مالیت پر نہیں, چونکہ ابھی تک اس پر آپ کا قبضہ نہیں ہوا ہے. جو زمین یا پلاٹ رہائشی مقصد یا دکان یا مکان بنا کر کرائے پر دینے کی نیت سے خریدا گیا ہے, وہ چاہے کتنی ہی مالیت کا کیوں نہ ہو, اس پر زکات فرض نہیں ہے. جس قرض یا کاروباری وصولی کا یقین اور امید ہو اس پر ہر سال زکات دینا فرض ہے. جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے یا کاروباری وصولی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آ جائے گی اور امید ہے کہ آ جائے گی اور قرض مل جائے گا, تو وہ آپ کا مال ہے, آپ اس کا حساب اپنا دوسرے مال میں شامل کر کے زکات دیں گے. لیکن جو قرض یا کاروباری وصولی ڈوب گئی ہو اور اس سے ملنے کی امید نہ رہی ہو, وہ جب وصول ہوگی اس ایک سال اس کو کچھ سال اس کی زکات دیں گے, ہر سال اس کی زکات لازم نہیں. جو پلاٹ اور مکان مکمل طور پر خرید لیا گیا ہو اس کی مالیت کی ادائیگی میں اگر کچھ رقم باقی ہو تو اس باقی رقم پر زکات لازم نہیں, کیونکہ یہ اس کے ذمے قرض ہے جو اس نے ادا کر دی, اور قرض اصل سرمایہ سے منہا کر کے باقی زکات کا حساب کریں گے. بینک یا ڈاک خانے میں رکھی گئی اصل رقم پر بھی زکات فرض. تمام قابل زکات اشیاء میں ان کی جو ہول سیل قیمت فروخت کے حساب کا حساب لگا کر زکات دی جائے گی. پروویڈنٹ فنڈ جب قبضے میں آ جائے تو زکات واجب ہوگی, پہلے سالوں کی زکات فرض نہیں ہے. ڈیفینس ٹریننگ سرٹیفکیٹ جتنی مالیت کے ہوں, نصاب کی مقدار کو پہنچ چکے ہوں, تو ساری رقم پر ہر سال زکات دینا فرض ہے. باقی یہ ہے کہ ان سے جو سود آتا ہے اس کا تو سب کو پتا ہے کہ ناجائز حرام. کاٹن فیکٹری یا نٹنگ فیکٹری میں سوت کپڑا, رنگین کپڑا, کپڑے کی تیار گانٹھیں یا کپڑے سے تیار شدہ لباس, ہر ایک پر اس جو آپ نے مہینہ مقرر کر رکھا ہے اس کی جس تاریخ میں تھوک قیمت فروخت کے حساب سے آپ ان کا حساب لگا کر زکات دیں گے. مشترکہ کاروبار میں ہر شخص پر اس کے کاروباری منافع کے حساب سے زکات فرض ہے. دوسرا پارٹنر اگر نہیں دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. زیر تعمیر مکان کے لیے رکھے گئے سرمایہ پر, بچیوں کی شادی کے لیے رکھے گئے سرمایہ پر یا حج کے لیے جانے کی خاطر رکھے گئے سرمایہ پر اگر مہینہ آ گیا ہے آپ کا, تو زکات دینا لازم ہے. البتہ اگر کوئی ڈیوز آپ کے ذمے ہیں مکان کے جو آپ ابھی تک نہیں دے پائے ہیں لیکن ان کا بل آ چکا ہے, آپ خرید چکے ہیں, تو ان کی ادائیگی کر کے یا ان کی ادائیگی کے حساب سے مال نکال کر باقی جو زکات دیں گے. جس قرض کی ادائیگی قسطوں کی صورت میں کی جا رہی ہے, مثلا کوئی پلاٹ لیا ہے, مکان لیا ہے, 25 سال کی یا 10 سال کی قسطیں ہیں, ان قسطوں والا قرض ہونے کے باوجود اگر آپ کے پاس نصاب سے زیادہ پیسے ہوں تو اس قرض کو مائنس کیے بغیر آپ پر زکات فرض ہے, زکات ادا کریں گے, کیونکہ یہ قرض مؤجل ہے اور قرض مؤجل زکات کے واجب ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتا. کمپنی کے شیئر خریدنا, کمپنی کے شیئر خریدنا بشرطے کہ اس کمپنی کا کاروبار جائز ہو, یقیناً جائز ہے, اور ان شیئر کی ویلیو پریزنٹ جو ویلیو ہے اس قیمت پر زکات بھی فرض ہے. کسی ضرورت مند کو اس بات پر توجہ دیجئے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ کاش کے زکات ہم طریقے سے دینا شروع کریں، کسی ضرورت مند کو رہائش بنا کر دے دینا اور رہائش بنا کر زکات کے مال میں سے اس کے سپرد کر دینا، یا پوری دکان تیار کر کے اس کے سپرد کر دینا جائز ہے. ہیرے اور جواہرات کے جو زیورات ہیں، ہیرے کے زیورات، ڈائمنڈ جیولری، ان پر زکات فرض نہیں ہے اگر وہ بطور جیولری استعمال ہو رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ان کا کاروبار کر رہا ہے تو وہ مال تجارت ہیں، اس لیے ان پر زکات فرض ہو گئی. ادارے جو اپنے ملازمین کو پلاٹ دیتے ہیں، جب تک وہ پلاٹ پڑے رہیں، چاہے کئی سال پڑے رہیں، ان پر زکات نہیں ہے. جس سال بیچیں گے اگر وہ سرمایہ اس مہینے تک اور اس تاریخ تک آپ کے پاس محفوظ ہے تو وہ آپ کا مال ہے، اس کو زکات میں شامل کریں. زکات کی رقم مسجد، مدرسہ، ڈسپنسری کی عمارت کی تعمیر پر صرف کر نہیں کی جا سکتی. ایمبولینس، ایکس رے مشین، ڈائلسز مشین، ان چیزوں کے خریدنے کی زکات کے مال میں سے اجازت نہیں ہے شرعاً. امام، مدرس، ڈاکٹر، کمپاؤنڈر، نرسز وغیرہ کی تنخواہوں پر بھی زکات صرف نہیں کی جا سکتی. دوائیاں خرید کر مستحق لوگوں کو دیں، ان کے علاج پر جو خرچ ہو رہا ہے ان کی اجازت سے اپنی وکیل جو ہے یعنی نمائندہ وہ بل ادا کرے، یہ جائز ہے. اگر کسی کے ذمے قرض تھا اور وہ آپ کو نہیں دے رہا، آپ نے کہا چل یار زکات بڑالن میں، یہ جائز نہیں. پہلے اس کو زکات دو، پھر بے شک کنڈی لگا لو اور اس کو وہ قرضہ دے کے جاؤ اور اس سے قرضہ وصول کر دو. ماں باپ اولاد کو اور اولاد ماں باپ کو، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتے. باقی جتنے بھی رشتے ہیں دنیا میں، اگر سید نہ ہوں اور مسلمان ہوں تو وہ زکات اور زکات کے مستحق ہوں تو ان تمام کو رشتوں کو زکات دی جا سکتی ہے، یعنی داماد کو بھی دی جا سکتی ہے، سسر کو بھی دی جا سکتی ہے، بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے، بہن کو بھی دی جا سکتی ہے، خالہ کو بھی دی جا سکتی ہے، پھوپھی کو بھی دی جا سکتی ہے، بھانجے کو بھی، بھتیجے کو، جتنے رشتے ہیں. ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اولاد کو نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی آپس میں نہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے خود کفیل ہیں. باقی تمام رشتے دار اگر مستحق ہوں تو ان کو زکات دی جا سکتی ہے. مسائل مسلسل آپ پوچھتے رہتے ہیں، اور یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ ایک جذبہ ہے مومن کے اندر کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کروں. اللہ اس جذبے کو ہمیشہ بیدار رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.